مسجد کو سنوار لیا، آپ نے آباد کر لیا، سب کچھ کر لیا، تعمیر کر لیا، لیکن اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرنا اس سے بھی اعلیٰ کام ہے. اسی لیے یہاں پر فرمایا، اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یهدی القوم الظالمین. کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخرت پر اور جس نے جانفشانی کی اللہ کی راہ میں؟ یعنی مسجد حرام میں بیٹھنا اور وہاں کی صفائی کرنا اور وہاں پر عبادت کرنا، یہ بھی بڑا اعلیٰ درجے کا کام، لیکن اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا اور اس راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے جدوجہد کرنا، یہ اس سے بھی بڑا کام ہے. اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں. ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ، اللہ کے انعامات کی تو کوئی کمی ہے ہی نہیں کہ جتنا جس کو چاہیے وہ لیتا چلا جائے. پھر بھی یعنی بندوں کی ہرس ختم ہو جائے گی، جو دنیا میں کبھی ختم نہیں ہوتی. ایک چیز مل جائے تو دوسری کی خواہش ہوتی، لیکن وہاں جنتی کہیں گے بس تو نے ہمیں سب کچھ دے دیا، اب تو ہمیں سب کچھ مل گیا. وہ ہرس اور لالچ چیزوں کی ختم ہو جائے گی، اور وہ اس سے بڑی چیز کی طرف تمنا رکھیں گے، اور اللہ کا دیدار اس کا انہیں انتظار اور شوق رہے گا. لیکن یہ انہی کو ہو سکتا ہے نا جو دنیا میں نماز کا انتظار کریں اور شوق رکھیں اور دوڑ کر نماز کی طرف آئیں اور انتظار کریں کہ تراویح کا وقت کب آئے گا تاکہ قرآن سنیں. ان کے لیے تھوڑی جو تراویح کا وقت آتے ہوئے ادھر ادھر واش روم میں بیٹھ کے وضو میں گھنٹا لگا کے وقت ضائع کر کے آ جائیں. کچھ لوگ بڑے ہو کر بھی بڑے نہیں ہوتے، وہ بچوں والے کام کرتے رہتے ہیں. جیسے بچے مسجد پڑھتے ہیں نا تو وہ سپارہ پڑھتے پڑھتے پیاس لگ جاتی ہے ان کو، پھر استاد جی پانی پی لیں، پانی پینے چاہتے ہیں تو واپس نہیں آتے، تاکہ جتنا وقت باہر گزر جائے چھٹی کا اتنا ہی اچھا ہے. تو اگر آج اللہ سے ملاقات کا شوق ہے آپ کے اندر یعنی نماز کی شکل میں، تو کل بھی ملاقات کا شوق ہر شوق سے بڑھ جائے گا. یہ دنیا میں بہت اٹریکشنز ہیں، تو ایک کے بعد ایک چیز کی طرف انسان اٹریکٹ ہوتا رہتا ہے. لیکن اپنے اندر ایک میزان رکھنا ہے، گول سیٹ کرنا ہے کہ مجھے ان سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ کی ملاقات کا شوق اپنے اندر پیدا کرنا ہے. ضروری یہ کوئی ان بلٹ نہیں ہو سکتا، یا ہم ماں کے پیٹ سے نہیں لے کر آئے، اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے، کوشش، تمنا، تڑپ، طلب، دعا، ہر چیز کرنی ہوگی کہ اللہ ہمیں یہ دے دے تاکہ آخرت میں تیرے دیدار کی لذت پا سکیں. میں صبح ہی میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی طرح نہیں، پھر وہ کیا ہے، پھر وہ کیسے دیکھیں گے اس کو؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ کا خیال آتا ہے تو ہم کسی چیز کو مائنڈ میں نہیں لا سکتے، اگر آئے تو اسے نگیٹ کیا کریں. میں ان سب چیزوں سے مختلف ہے، وہ کچھ اور ہے. تو پھر اس کو دیکھنا جو اپنے قسم میں ایک ہی ہے، ون آف اٹس کائنڈ ہے، دو مثال، کوئی ہے ہی نہیں اس جیسا، وہ ایسا یونیک ہے، پھر اس کے دیکھنے کی خوشی کیسی ہوگی؟ دنیا میں انسانوں کو شوق ہوتا ہے نا یونیک چیزیں دیکھنے کا. ہمیں کیا چیز حیران کرتی ہے؟ کوئی بھی انہونی چیز دیکھیں، مثلا اگر تتلی دیکھ لیں آپ، اس کے رنگ مختلف دیکھیں، تو آپ کو ایک دم بڑی بڑی چیزیں آپ کے پاس پڑی رہ جائیں گے اور آپ تتلی کے پیچھے بھاگنے لگ جائیں گے. ایک معمولی سی چیز، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یونیک ہے اس وقت. تو یہ انسان کی ایک طلب ہوتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز سے بڑھ کر یونیک ہے. تو اس کے دیدار اور اس کو دیکھنے کا جو شوق ہے، جو محبت ہے، وہ ہمارے دل میں ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے. کھانے پینے سے اور دنیا کی جتنی چیزوں سے، جس بھی کسی کا شوق، ان سب سے بڑھ کر. اور دنیا کی چیزوں کا شوق نکل نہیں سکتا جب تک وہ شوق لگ نہ جائے. ہم دنیا کے دھوکے، متاع الغرور کی بات بار بار کر رہے ہیں نا ہر روز، تو یہ متاع الغرور سے نکل نہیں سکتے جب تک حقیقت کو نہ پا سکیں. کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، لیکن کہاں تڑپ رہے ہیں؟ اللہ کی پہچان کے بغیر اس کے آگے سجدہ کرنے کے لیے کوئی نہیں تڑپتا. جب اس کی قدر و منزلت معلوم ہوتی ہے تو پھر ہی انسان اس کے آگے صحیح معنوں میں جھک سکتا ہے. وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ. اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کا درجہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں، فائزین ہیں. یبشرہم ربہم برحمت من ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ اٹرنل ہے جنت. یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس اجر عظیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ، ان سے محبت نہ کرو اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. تم میں سے جو ان کو دوست بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے. اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے. اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مال، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے سے محبت کرنا ہے، ہر چیز سے بڑھ کر. اور اب پیشن ہونا چاہیے کیونکہ اس کا اجر سب سے بڑا. اور جب تک کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی انسان قربانی نہیں کر سکتا، وہ ورنہ چٹی ہوتی ہے، تاوان ہی ہوتا ہے، جرمانہ سمجھتا ہے جو کچھ دینا پڑتا ہے، مال دینا پڑے یا وقت دینا پڑے تو انسان اس کو بوجھ سمجھتا ہے. اوہ پھر ڈیوٹی لگ گئی، اوہ پھر یہ کام کرنا پڑے گا. نہیں، وہ تو وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے روتے ہیں کہ اللہ تو میرے لیے ذریعہ بنا کہ میں تیرے راستے میں کچھ کر سکوں. اس لیے یہ ہمارے لیے ایک بہت واضح معیار قائم کر دیا گیا کہ ہماری محبتوں کا معیار کیا ہے، ہمیں سب سے بڑھ کر کس چیز سے محبت ہے. تو یہاں تو سب پر لکیر پھیر دی گئی، آبا، ابنا، اخوان، ازواج، عشیرہ، اموال، تجارت، مساکن، سب پیچھے، اور اس کے مقابلے میں اللہ اور اس کا رسول اور اس کے راستے میں جہاد، جد و جہد، یہ آگے. تو ہماری زندگی کا گول کیا ہونا چاہیے کہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ ایسی محبت کی ٹھنڈک ہمارے دلوں میں ڈال دے کہ اس سے بڑھ کر کسی چیز سے محبت نہ ہو، اور اس کے بعد انسانوں میں سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، مال، جان، اولاد، ہر چیز سے بڑھ کر. اور اس کے بعد اللہ کے راستے کا کام، خواہ وہ میدان جنگ میں ہو یا اس کے علاوہ ہو، جو بھی قسمت میں ہو، نصیب میں ہو. کیونکہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے؟ مثلا قرآن مجید میں قرآن کی تبلیغ کو بھی جہاد کبیر کہا گیا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، یعنی جہاد کا لفظ صرف قتال کے لیے استعمال نہیں ہوتا، قتال کے لیے بھی ہے، اور قتال کے علاوہ ہر اس سخت محنت، جد و جہد اور کوشش کے لیے جو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کی جاتی ہے، چاہے وہ قلم سے ہو، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ مال سے ہو، چاہے اپنی انٹیلیجنس سے ہو، چاہے وہ اپنی کسی سکل کے ذریعے ہو، کوئی بھی چیز. ہماری جاب پیچھے اور ہمارا اللہ کے راستے میں دین کی خدمت کرنا آگے، یعنی ایسا پیشن کہ باقی ہر چیز اس کے سامنے مان پڑ جائے، باقی چیزیں ضرورت کے تحت کر رہے ہوں اور اس کے لیے جی رہے ہوں اور مر رہے ہوں. جب تک یہ تڑپ نہیں ہوگی اس وقت تک سچے مومن نہیں قرار پائیں گے. کیونکہ زبانی یہ دعویٰ کرنا اللہ سے محبت ہے بڑا آسان ہے، لیکن محبت کے لیے قربانی کرنا، اپنا وقت دینا، اپنی جان دینا اور اپنی انا قربان کرنا اور اپنی اعلیٰ ترین خدمات کو، جس کو اگر دنیا میں لگایا جائے تو ملینئر بن جائیں، ان کو دین کے لیے استعمال کر کے اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا، ان تک خیر کا پیغام پہنچانا، ان تک قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، اس کے لیے جینا ہے ہمیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد. وہ جیسے سادے سے شعر میں بھی ہے نا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، تیرے دین کی سرفرازی یعنی بلندی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یعنی میری نماز، روزہ، ہر چیز اصل میں اس کام کی تیاری کے لیے ہے، وہ الگ سے کچھ نہیں. یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں، جو روزہ رکھ رہے ہیں، کس چیز کی پریکٹس ہو رہی ہے؟ صبر کی، کنٹرول کرنے کی، کہ اپنے بھوک، پیاس، جذبات، نفسانی خواہشات، ہر چیز کو کنٹرول کرو گے تو کچھ کام کر سکو گے. اگر کنٹرول نہیں ہوگا تو بڑے بڑے کیے ہوئے کاموں کو بھی ڈھا کے برباد کر دو گے. تو نماز کس لیے؟ یعنی جب ہمیشہ میں آیت پڑھتی ہوں نا وَقَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، تو سمجھ نہیں آتی کیا کریں، لیکن آج کل بہت اچھی طرح سمجھ آ رہی. ہمیں فورس کر دیا گیا ہے قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، کہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں. آج کل آپ سو سکتے ہی نہیں، کیونکہ آپ کو ایک طرف قیام کرنا اور ایک طرف سحری کھانی ہے. اب کریں تو کریں گے کیا؟ قیام چھوڑ کے بھی نہیں سو سکتے کہ آپ سوچیں صبح کر لیں گے، صبح بھی ٹائم کوئی نہیں، اور دوسری طرف سحری کھانے میں برکت ہے تو سحری بھی کھانی ہے، پھر اٹھنا ہی اٹھنا ہے، پھر نماز پڑھنی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیسے کیسے سامان تیار کر رکھے. اگر یہاں آنکھیں گرم ہو رہی ہیں نیند کی کمی کی وجہ سے، تو وہاں اللہ نے آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا سامان بھی رکھا ہوا ہے، صرف دیکھ رہا ہے کہ آج کون اس کے لیے قربانی کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جتنے بھی مال، تجارت ہیں، جو کچھ ہے، یہ دنیا سب ضرورت کی چیز ہے، اس کے لیے بھی کوشش کریں. لیکن کوئی بھی دنیا کا کام، دنیا کا عہدہ، دنیا کی جاب، دنیا کا نام، میرٹ، اوارڈ، کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام کے اوپر سبقت نہ لے جائے. اور پھر خواتین کے لیے خاص طور پر مساکن تردونہا، پسندیدہ گھر، آرام دہ گھر، کہ جہاں انسان کو ہر طرح کی بے فکری ہوتی، حقیقی معنوں میں وہ ریلیکس کرتا ہے، اور محبت اس سینس میں بھی ہوتی ہے کہ اس کو صاف ستھرا کرنے، اسے سجانے بنانے، اس کو زینت دینے، اس کا کمفرٹ زون ہے نا. تو یہ سب چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ کے دین سے، تو پھر تیار رہو، فتربصوا، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی تمہاری ذلت کا. اور یہی وجہ ہے نا کہ آج مسلمان دنیا میں کہیں بھی چھیڑو، مشرق ہو یا مغرب، ہر جگہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہے، کمزور ہے، کیونکہ وہ ذات کے لیے جی رہے ہیں، دین کے لیے نہیں جی رہے. ہمیں دین کے لیے جینا ہے، اللہ کے لیے جینا ہے، یہ زندگی اس نے دی ہے، اس کے راہ میں لگانی ہے. یہ اس لیے تھوڑی دی ہے کہ ہم دنیا کے چند دن کی حقیر نعمتوں کے پیچھے ہم آرام کرتے رہیں اور انہی کے پیچھے بھاگتے رہیں، جو ساری اکٹھی بھی کر لیں تو آخر چھوڑ کے چلی جائیں. یعنی کس قدر دھوکے کا سامان، اس سے زیادہ دھوکا کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ساری زندگی اپنا پورا ٹیلنٹ اس کام کے لیے لگا کھپا دیں اور آخر میں ہاتھ کچھ بھی نہ آئے، سب دوسرے لے جائیں. کیسا گھاٹے کا سودا. زندگی میں تو اپنے ہاتھ سے کسی کو کچھ دیتے نہیں، مرنے کے بعد سب کچھ چھوڑ جانے کو تیار ہیں، نام بھی ہوں تو لے لیا جائے گا. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا. اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے. ابھی غزوہ حنین کے روز، اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی. یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی، 12,000 لوگ تھے. تو سب خوش ہو گئے کہ اب تو ہم دشمن کے مقابلے میں زیادہ ہو گئے، اب تو ہم جیتے کے جیتے. اور وہیں پر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوری طور پر انجام دکھا دیا کہ مدد تو اللہ کے اذن سے آتی، اللہ کی طرف سے آتی ہے، کثرت تعداد سے تو نہیں فتح ہوتی. بدر میں تمہیں کامیابی ہوئی تھی کم تعداد کے باوجود، تو یہاں زیادہ تعداد کے باوجود تم دشمن سے پسپا ہونے لگے. اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. قبیلہ بنو حوازن کے جو تیر انداز تھے، انہوں نے ایسے تیر برسائے کہ مسلمان بھاگنا شروع ہو گئے، میدان جنگ چھوڑنے لگے. پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر نازل فرمائی، اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں. پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخشتا ہے. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے ایمان والو، مشرکین ناپاک ہیں، فزیکلی نہیں، عقیدے کے اعتبار سے. یہ مطلب نہیں کہ جو شخص شرک کرتا ہو اس کا ہاتھ ناپاک ہے، اچھوت بنا لو اس کو، یا اس کا کپڑا ناپاک ہے تو اس کے پاس سے نہ گزرو. لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں، یعنی اب اللہ کے گھر کی عبادت پاک گھر کی صرف پاک لوگ ہی کریں. اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے، کیونکہ حج کے ساتھ ان کا بزنس بھی وابستہ تھا، تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. اللہ علیم اور حکیم ہے. صرف دنیاوی تجارتی فائدوں کی خاطر اپنے دین کو قربان مت کرو، دینی روایات کو سیکریفائز کمپرومائز مت کرو. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے. اللہ کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکا کھا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے. اتنی شخصیت پرستی کہ وہیں سے شرک کی ابتدا، کہ انہوں نے اپنے علماء کو یا ان کے فیصلوں کو اللہ کے فیصلوں کے برابر قرار دیا. اور بعض اوقات یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسکالر اور ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں، ان کی کیا ورڈکٹ ہے. اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، عدی بن حاتم نے کہا تھا کہ ہم پر جو یہ الزام ہے کہ ہم نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، الہ بنا رکھا ہے، تو یہ الزام کیوں ہے ہم پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ واقعہ نہیں کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں تم اسے حرام مانتے ہو، جو یہ حلال قرار دیتے ہیں اسے تم حلال قرار دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہے. فرمایا یہی پھر ان کو الہ ماننا ہے، یعنی حلال حرام کا قانون صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے حلال کرے، جس چیز کو چاہے حرام کرے. بندوں میں سے کسی کے پاس اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دے. ایسا کرنا ناجائز ہے اور ایسا کرنے والا مجرم ہے، اور اگر کوئی اس کے کیے کو مان جائے تو وہ اس کو ایک طرح سے الہ مان رہا ہے، شرک کا ارتکاب کر رہا ہے. اور اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کو بھی، عیسیٰ ابن مریم کو بھی انہوں نے الہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. وہ یعنی اللہ، وہ معبود جس کے سوا کوئی مستحق کے عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے، یعنی اسلام ہر دین پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. اے ایمان لانے والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں، یعنی نذرانے لوٹتے ہیں، فتوے بیچتے ہیں، اور اپنی طرف سے دین ایجاد کر کے انہیں دیتے ہیں. دین کے نام پر طرح طرح کی رسمیں انہوں نے گھڑ لی ہیں جس سے یہ دنیاوی فائدے حاصل کر سکیں، اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی اصل کام نہیں کرنے دیتے، اصل جگہ خرچ نہیں کرنے دیتے. دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. زکات نہ دینے والے کی سزا بیان کی جا رہی ہے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یعنی جو لوگ اپنے مال کی زکات نہ دیں، قیامت کے دن وہ مال جہنم میں تپا کر مالداروں کے چہرے پر، پیٹھ پر اور سائڈز پر لگایا جائے گا. کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ گنجے سانپ کی شکل میں مال آئے گا اور جسم کو لپٹ جائے گا اور پھر جبڑے کو کاٹے گا، ہاتھ کو لکما بنا لے گا اور اسی طرح سارے بدن کو چبائے گا. یعنی اس کا کاٹنا صرف جبڑوں تک نہیں ہوگا، وہ سانپ سارے جسم کو ڈسے گا. اور سانپ کیا ہے؟ مال، جس کی زکات نہ دی جائے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے. یعنی یہ 12 مہینے ہم نے نہیں بنائے، اللہ نے بنائے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں. یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم. اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے رہے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. نصیحت و کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس میں یہ تاریخوں کو تبدیل کر دیتے تھے، جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں. کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد بھی پوری کر لیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں. ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ زمین سے چمٹ کر رہ گئے، اشارہ ہے غزوہ تبوک کی طرف، جو ایک بہت ہی فیصلہ کن مار کا آرا جنگ تھی جس کے لیے نکلنے کو کہا گیا، یہ الگ بات ہے کہ وہاں پہنچ کر پھر جنگ ہوئی نہیں، لیکن اس میں ہر ایک کو آزما لیا گیا تھا، سب کو کھلے عام نکلنے کی دعوت دی گئی تھی. کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرة الا قلیل، تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا، اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا سامان بہت قلیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنی شہادت کی انگلی دریا میں ڈالے، پھر اس انگلی کو نکال کر دیکھے کہ اس پر کیا لگا ہے. بس یہ ہے دنیا، جو تھوڑی دیر میں ہاتھ خشک ہو جاتا ہے، آپ نام بھی پوچھے کسی چیز سے تو خود ہی ویپوریٹ ہو جاتا ہے. تو دنیا کا جو کچھ ہے وہ تھوڑے ہی عرصے میں سب خود بخود ویپوریٹ ہو جاتا ہے، چاہے ہم کتنا بھی اکٹھا کر لیں. اول تو ہے تھوڑا اور وہ بھی جلد ختم ہونے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے اس دنیا کو قلیل بنایا. اب دنیا کا جو حصہ باقی ہے وہ بھی قلیل ہے، وہ قلیل سے بھی قلیل ہے، اور اس میں جو باقی رہ گیا اس کی مثال پانی کے ایک حوض کی طرح ہے جس کا سارا صاف پانی پیا جا چکا ہے، اب باقی گدلا پانی. اس حدیث کو کیسے سمجھیں گے آپ؟ ہر چیز میں پولوشن، سمندروں میں پولوشن، ہواؤں میں پولوشن، یعنی دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں رہی کہ جہاں آپ یہ کہیں کہ یہ بہت ہی پیور اور خالص اور فریش اور اچھی ہے. غذاؤں میں پولوشن، کھانے کی چیزوں میں، پہننے کی، ہر چیز کے اندر ایسی ملاوٹیں ہیں کہ جن کو بعض اوقات انسان جانتا اور بعض اوقات جانتا بھی نہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کس قدر سچا ہے کہ پہلے ہی دنیا تھوڑی رہ گئی ہے، اور اس تھوڑے کا بھی جو بچ گیا ہے وہ بھی بہت گدلا ہے، خراب ہے، اس قابل نہیں کہ انسان یہاں کا مال سمیٹے. اس لیے ہمیں اپنی زیادہ بڑی ایفرٹ اس کام کے لیے لگانی چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ جمع کر سکیں. جو کچھ بھی، جو طریقہ، جو طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے، جو اسکل آپ کو دی ہے، اس کے ذریعے محنت کر کے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آرام سے سوئیں، آرام سے جئیں، آرام سے اٹھیں، مزے سے اپنی زندگی گزارے، اور پھر کہیں آپ جو کوئی تھوڑا فارغ وقت ملے گا پھر میں کچھ اللہ کے دین کے لیے بھی کام کروں گی. ایسے نہیں ہوا کرتا، کچھ نہ کچھ بہرحال قربان کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم نہیں نکلو گے اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، ایسی مصیبت میں ڈالے گا کہ ہوش بھول جائیں گے. ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہیں بدل کر ایک اور قوم کو لے آئے گا، اللہ اور لوگ پیدا کر دے گا، تم منہ موڑتے ہو تو موڑ جاؤ، اللہ کے دین کا کام نہیں رکنے والا. ولا تدروه شیئا، اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الا تنصروه فقد نصره اللہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے یعنی اپنے پیغمبر کی، تو تحقیق اللہ نے اس کی مدد کی. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اس کو ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے کفر کیا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلا وکلمۃ اللہ ہی العلیا واللہ عزیز حکیم. جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، اشارہ ہے غار ثور کی طرف، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد پناہ لیے ہوئے تھے حضرت ابو بکر کے ساتھ، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر کو بہت فکر لگ گئی تھی کیونکہ کفار بہت قریب پہنچ چکے تھے. اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا، ورنہ ایسے موقع پر پینک ہو کے انسان کچھ بھی ریئیکشن کر سکتا ہے. اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے. نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، یعنی جان بھی لگاؤ مال بھی لگاؤ. مال کمانے کے لیے مت جاؤ، مال لگا کے جاؤ اور آخرت کماؤ. لو کان عرضاً قریباً وسفراً قاصداً، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ اب وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے، اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اف اللہ عنک لما اذنت لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں کیوں اجازت دی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ ان کو خود رخصت نہ دیتے، تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے اور کون جھوٹے، جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تیاری کر رہے تھے تو منافقین جھوٹے بہانے کر کے اجازت لے رہے تھے کہ ہم ساتھ نہیں جا سکتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا عذر قبول کرے تھے۔ اچھا تمہارا یہ مسئلہ، کوئی کہتا تھا میری طبیعت ٹھیک نہیں، اچھا جاؤ کوئی بات نہیں، میری بیوی ٹھیک نہیں، اچھا جاؤ تم کوئی بات نہیں، اچھا میرے بچے بیمار، اچھا جاؤ ٹھیک ہے۔ یعنی ہر ایک الگ الگ بہانہ لے کر آیا کہ ہم ساتھ نہیں جا سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر قبول کر لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے عذر قبول نہ کرتے، پھر دیکھتے کہ سچے کون ہیں۔ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دین کے کام میں کام چوری کرنے والا وہ ہے دراصل جس کا ایمان یا تو ہے نہیں، یا ہے تو کچا ہے، کمزور ہے، یا ہے تو شک والا ہے، یعنی شک سے خالی نہیں، نفاق کی ایک قسم میں مبتلا ہے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب دین کا کوئی اہم کام ہوتا ہے تو اس وقت ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھیے، ہم اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، اگر بچے کو بخار ہو جائے تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی؟ اس وقت ہم اپنے سارے پروگرام کینسل کر کے بچے کے سرانے بیٹھیں گے، کیوں؟ کیونکہ بچے کی محبت کا تقاضا ہے۔ لیکن دین سے بھی ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جب دین کے لیے کوئی قربانی کرنی پڑتی ہے تو پھر ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا اس وقت ہم عذر سامنے لے کر آتے ہیں، یا پھر قربانی کے درجے پر اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں؟ تو امتحان سب کا ہوتا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے ہر طرح کا نفاق دور کر دے، جس کی ہمیں خبر ہے یا جس کی ہمیں خبر نہیں۔ اور جب اللہ کے راستے میں کسی قسم کی قربانی کرنی پڑے تو ہم عذر بہانے نہ تراشیں۔ اگر واقعی ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اللہ نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کے سنتے ہیں، ان سے بہت امپریسڈ ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ یعنی پچھلی جنگوں میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو جنگ تبوک کے موقع پر ہیں، لیکن اب تو یہ جنگ ایسی تھی کہ جس میں کوئی ایسا نہ بچا کہ جس کا نفاق کھل کے سامنے نہ آ گیا ہو، کیونکہ سخت قربانی کا وقت تھا۔ اللہ تعالیٰ بعض وقت ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی قربانیوں سے آزماتے ہیں، اور بعض وقت ہوتے ہیں بڑی سخت قربانی کا مطالبہ آ جاتا ہے، اور خصوصاً ایسے موقع جس میں واقعی کفر اور اسلام کی ایسی جنگ ہو کہ ایمان کو خطرہ لاحق ہو۔